الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله مولانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم محترم لائق وصف احترام حاضرین مجلس خواتین و حضرات نہایت منتصف حمد و صلات کے بعد اس فقیر وقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیز نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام حاضرین خواتین اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم ہمارے محمد رضوان صاحب یاد فرماتے ہیں، تو ہر سال میں شکاگو کے دورے پر آپ کی مسجد بھی حاضر ہوتا ہوں، یہ ان کی محبت شفقت اور آپ حضرات کی محبت کے تشریف لاتے ہیں. مجھ سے قبل آپ کے اس علاقے کے معروف اسکالر بزبان انگریزی آپ سے مخاطب تھے، تو مجھے اردو میں کلام کرنا ہے. حاضرین کے کچھ ذائقے کو بدلنے کے لیے ایک تقریب انگریزی میں کی جاتی ہے، ایک تقریب اردو. ظاہر ہے کہ اردو زبان میں جو وسعت اور فسعت ہے، عربی کے علاوہ دوسری زبانوں کا دامن بہت کم ہے. جس طرح کھل کر آدمی اردو میں کلام کر سکتا ہے، عربی تو بہت ہی فصیح وسیع اور عریض زبان ہے، کہ چونکہ یہاں حضرات کی مجبوری ہے اس لیے عموماً بڑے جلسوں میں ایک خطاب انگریزی میں ہوتا ہے. کچھ حصہ میں نے ان کا سنا جو بہت خوب تھا، قصید مردہ شریف کے حوالے سے جو بات کہی گئی تھی نہایت اچھی باتیں. اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ شاید آپ عصر کی نماز سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں اگر بھرپور خطاب کروں تو آپ تھک جائیں گے، لہذا راہ اعتدال اختیار کی جائے، تا وقت مناسب اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا جائے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اس جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے اپنے دربار میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے محفل ذکر و اذکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات اخروی کا ذریعہ بنا. آپ کے علم ہے کہ دنیا بھر میں بالعموم اور بالخصوص پاکستان ہندوستان جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عام بان کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ آپ نے اب تو میڈیا بہت تیز ہو گیا. آپ نے کراچی کا دیکھا ہوگا، اتنی وحشت اور دہشت کے باوجود شوکا جلوس کی تعداد 10 لاکھ سے کم نہیں. دل خطر اور بغیر کسی تردد کے لوگ کے آج کل آپ نے دیکھا پاکستان کا حال. 9 دھماکے تو آج لاہور میں ہوئے، بم دھماکے، کوئی پتا نہیں کہ کس وقت کیا ہو. لیکن ایسی حالت میں بھی جشن میلاد النبی مہینوں سے جاری رہا اور اپنی آب و تاب کے ساتھ جلوس بھی کراچی میں نکلا. اور اس کے بعد پھر میں 13-14 ربیع الاول کو کراچی چھوڑ کر کے امریکہ اور دوسرے ممالک کا رخ کرتا ہوں. میں حاضر ہوا، میں ممنون ہوں آپ نے یاد کیا. ایک بہت عجیب و غریب قسم کی بات اور ایک بہت ہی اہم پیغام آپ کو دینا جو آج میں نے تلاوت کی خطبے میں پڑھی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، استجیبوا للہ ولی الرسول اذا دعاکم، جب تمہیں بلائیں یا پکاریں اللہ اس کا رسول فوراً ان کے دربار میں حاضر ہو جا بغیر کسی تاخیر اور توقف کے. یہ میں مرادی معنی بیان کر رہا ہوں. تم کسی مصروفیات میں ہو، کسی جگہ لگن اور مگن، مگر جب اللہ اس کا رسول بلا تو تم فوراً ان کی بات مانو، ان کا کہا قبول کرو، ان کے دربار میں حاضر ہو جاؤ. یہ کائے کے لیے تمہیں بلا؟ فرما لما یحییکم، یہ تمہیں اس لیے بلاتے ہیں تاکہ تمہیں حیات بخشیں، تاکہ تمہیں زندگی عطا فرمائیں. اب جسے بلائیں گے وہ تو پہلے ہی سے زندہ، پھر یہ کہا گیا کہ اس لیے بلا رہے کہ تاکہ تمہیں حیات بخشے، تمہیں زندگی بخشے. تو معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے جس کا دل خالی ہو حقیقت میں وہ مردہ. بھائی مولانا آگے آ جائیے، اتنی عاجزی کی اچھی نہیں، تشریف لے آئیے ذرا. ماشاء اللہ ہمارے حقیق و امام صاحب مسجد عائشہ حضرت مولانا محمد محسن صاحب دلہ مکی تقریر کی ماشاء اللہ. علیکم السلام. تو لیما یوگی کم جس سے بلائیں وہ تو زندہ ہوگا, پھر تمہیں حیات بخش. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو حضور کے دربار سے وابستہ ہو جائے, جو حضور علیہ السلام کا ہو جائے, جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائے, جو آپ کا ہو جائے, وہ حقیقت میں اگر قبر میں بھی ہو تو زندہ ہے, اور جو زندہ ہے جس کا دل زندہ نہیں وہ اگر 50,000 کی مرضی دین میں بھی بیٹھا ہوا تو وہ مرتا. جس کو شاعر نے مختصر انداز میں کہا کہ زندگی زندہ دل کا نام ہے, مردہ دل کیا حال لیا کرتے. اب آئیے, اب یا ایو اللہ دینا ایمان پر اس تجیب للہ ولی رسول, جب اللہ اس کا رسول بلا, دو باتیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول تمہیں بلایا. کیا کبھی اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا؟ آپ دیکھیں کبھی اللہ نے آپ کو بلایا؟ پھر یہ سیوا کیوں استعمال کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بلایا کار کے لیے؟ یہ بات ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلایا, اللہ تعالیٰ تو نہیں بلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حروف سے پاک, آواز سے پاک. ہم حروف کے محتاج, آواز کے محتاج. اگر ہم سے یہ کہا جائے مولانا آپ اردو میں تقریر کیجیے مگر علیف سے لے کے یہ تک کسی حرف کو مت ہاتھ لگائے, کیا میں اردو میں کلام کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ میں حروف کا محتاج. مجھ سے کہا جائے مولانا آواز مت نکالیے اور خطابت کے جوہر نکالیے, تو مجھے بتائیے اگر آواز نہ نکلے تو آدمی کچھ بول سکتا ہے, کلام کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تو آواز سے بھی پاک, حروف سے بھی پاک, پھر وہ کیسے بلاتا؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آیت آ جائے کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے, تاکہ میں اس کا ازالہ بھی آپ کے ذہن میں کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گاہ گاہ شام سے مکہ مکرمہ آیا کرتے, اور آپ نے واقعات سنے ہوں گے علماء سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم ایک چٹیل میدان میں اپنے بال بچے کو چھوڑ کر آ جاؤ. حضرت آگرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہ وہاں پہنچے جہاں اس وقت آب زمزم ہے, وہاں انہیں چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد جب جانے لگے تو حضرت آگرہ بتقاضۂ بشریت کہ ایک جنگل ایک میدان میں نہ کوئی مونس نہ کوئی ہمدم نہ کوئی مددگار, یہ اللہ کے نبی اس میدان میں کائے کے لیے چھوڑ جائے, کس کے لیے چھوڑ جائے؟ تو پوچھا ابراہیم یہاں میں کس کے سبوت کر جائے اور یہ کیا معاملہ؟ ایک روایت کو یہ ابن کثیر کو پڑھی, پوچھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم یہی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم یہی, اور ایک روایت یہ ہے ابراہیم تم کس کے سبوت کر جائے؟ میری ماں بہنیں یہاں موجود ہیں, دیکھیے خواتین کے پناہ ان سے سیکھنا چاہیے. کہا ابراہیم کس کے سبوت کر جا؟ کہا میں تمہیں اللہ کے سبوت کر کے جا. فرما ٹھیک ہے اب چلے جاؤ, تم جس کے سبوت کر کے جا رہے وہ امانتوں کو ضائع نہیں کرے, وہ ہمیں ضائع نہیں کرے. وہ ابراہیم علیہ السلام کو سلام چلے گا, اور دور جانے کے بعد دیکھا کہ حضرت حاجرہ ان کا پیچھا چھوڑ دیا اور ہاتھ اٹھا کر مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کی طرف ڈھیروں انہوں نے دعائیں کی جس کے سمراٹ آج تک ہم سمیٹ رہے اور آج تک ہم دیکھ رہے عزیزان کرام. پھر وہ گاہے گاہے کتنا آتے. اب ایک مرتبہ کیا ہوا, حضرت اسماعیل علیہ السلام, بڑا طویل واقعہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے, ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے سچا نبی کا خواب سچا ہوتا, خواب میں یہ بشارت ہوئی, میں اختصار سے کام لے رہا ہوں, کہ اپنی پسندیدہ شے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قربان کی جائے. ذرا انہیں اشارہ ملا خواب کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام السلام کو قربان کیا جائے, اور وہ دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر اور وہ گردن پر چھری چلا رہا, سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ میرا یہ فرزند جو ہے میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے میں اس کو سوا کروں. بس کمر بستہ ہو گئے اور اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ سے کہا آج اسماعیل کو اچھی طرح آراز کا پیراز کا کیا جائے اور ایک رسی ایک چھری کا اہتمام کیا جائے. آج ہم جنگل میں جا کر کے ایک قربانی کرنے والے. یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا فلما بلغ ما أرسلت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے اتنے سنے بلوں کو پہنچ گئے کہ وہ باپ بیٹے دونوں ایک میدان میں پہنچ گئے. رسی اور چھری ہاتھ میں لے کر اسماعیل علیہ السلام بھی پیچھے. اس کے بعد کہا فلما بلغ ما أرسلت قال يا بني اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام میں نے ایک خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ انی اصبح کا فانظر ماذا ترى میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی اب میں تجھے ذبح کر رہا. ماذا ترى اب بتا دی کیا منشا. کیونکہ یہ کام بغیر ان کی رضا بغیر ان کی منشا کے پائے تک بھی ان کو نہیں پہنچ سکتا. تو پوچھا تمہاری کیا رائے. سبحان اللہ وہ بھی اسی درخت کا پھل دے کہ نقاد یا ابتی فال ماں تو مر اے میرے ابا آپ کر گزری ماں تو مر جو امر جو حکم آپ کو ملا اب کر ڈالا. چھری پھیر دیجیے میرے گرد. اور رہا میرا مسئلہ کہ مجھ سے آپ نے پوچھا ماں کا طرح پر ماں ستا جی دونی ان شاء اللہ من الصالحین. آپ گلے پر چھری چلائیے اور دیکھیے کہ ان شاء اللہ میں صبر کرنے والوں میں سے. علیہ ابراہیم علیہ السلام والسلام نے بچے کو لٹایا گردن پر چھری چلائی پوری طاقت سے امتحان میں کامیاب ہو گئے. اب سنیے قرآن کیا کہتا. میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو آواز نہیں دیتا. اللہ کا کلام تو روح سے پاک ہے ہر قسم کی کیفیت سے مگر قرآن میں کوئی نہ صحیح ہے کہ جب چھری چلانے لگا ارشاد باری تعالیٰ کو نا دینا ہو ایا ابراہیم رب کریم نے فرما تو پھر ہم نے ندا کیا ابراہیم پر سب دفتر ہو گیا اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سر کر دکھایا. چلی قربانی قبول ہو گئی. ان کے فدیے میں ایک مینڈا آیا کہ جس کو انہوں نے ذبح کیا. ایک لمبا قصہ ہے جس کی وجہ سے قربانی جو ہے وہ واجب ہے ابراہیم علیہ السلام و سلام کے سنت ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آیا پوچھا کسی نے یا رسول اللہ ما ہادی اداہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سنت ابھی کو ملا حضور یہ قربانی کیا. فرمایا تمہارے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام کی سنت ہے وہ سنت ہم ادا کر دیں. اب ایمن نا دئی نہ ہوئی یا ابراہیم رب کریم نے ندا کی اے ابراہیم کیا آواز دی جیسے ہم اور آپ آواز دیتے ہیں کسی کو پیچھے سے تو کس طریقے سے پکارا ہوگا. یہ اس کی شان جانے وہ جانے کہ کیسے ندا کی. بسائیو ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پیدا فرما دی کہ جس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ منشا الہی یہی ہے مرضی الہی یہی ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکارنا آواز سے اور حروف سے پاک ہے. یہ بڑی لمبی بحث ہے. اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا جو فرمایا کہ جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلا تو اللہ تعالیٰ تو نہیں بلاتا. پھر کیسے فرمایا کہ جب اللہ اس کا رسول بلائے سوائے اس کے ترجمہ نہیں ہوگا سوائے اس کے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا. آپ مقام مصطفیٰ کتنا بلند کتنا بالا کتنا اعلیٰ کتنا عرفا ہے کہ حضور علیہ السلام و سلام جب بلائیں تو ان کا بلانا ہی اللہ تعالیٰ کا بلانا. پھر اس کی کئی نظریں ہم آپ کو قرآن مجید اور فرقان حمید میں بیان کرتے تاکہ مسئلے پر اور زیادہ روشنی پڑ جائے. غزوہ بدر کا مسئلہ ابن عصام کو پڑھی بلکہ احادیث سے مقدس اور اس آیت کی تفصیل میں بھی آپ پڑھیے. ایک مرتبہ ایسا لگا بظاہر قرائن کہ شاید کفار مشرکین جو بڑے کیل کانٹے سے لیس تھے وہ آئے اپنے شہباروں کو لکھ اور مسلمانوں کتنے تھے. ابن عصام کی روایت یہ ہے کہ کافر تقریباً 900 950 یا 1000 اور یہ سب جانتے ہیں ہم اور آپ رات نہیں سنتے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 اور ان کے پاس سارا سامان حرب وہ سب کا سب ان کے پاس موجود. حضور نے جنگ سے پہلے فرمایا اے جماعت صحابہ مارک اگر ہو جائے تو تمہارا کیا سلوک ہوگا کیا معاملہ ہوگا. تو انہوں کا حضور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں کہ کہیں کہ تم اور تمہارا خدا دونوں جا کر کے جہاد کرو. آپ تو حکم فرما کر دیں گی ہم آپ کے دانے آپ کے بانی آپ کے آگے آپ کے پیچھے کس طریقے سے اپنی جان نثار کریں گے اور جانوں کا نظرانہ پیش کریں گے، آپ وہ دیکھ لیجیے گا اور آپ صرف حکم فرما کر دیجیے گا، آگو گے تو نہیں. حفیظ اس کو قلم بند کرتا کہ معاذ اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں کا. نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو غرق کر دیں نعرہ اللہ اکبر. آپ حکم فرما کر کے دیکھیے رس کے صحابہ کرام علی رضوان اور ایک ہمسان بھی جب قرائن سے ایسا لگا کہ کہیں کافر غالب نہ آ جائے، حضور کا حضور کرم فرمائیے، ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور آپ نے اس مجمے پر ایسے دے مانی. اللہ اکبر، وہ کیسی مٹی تھی، وہ کیسی کنکریاں، کسی مسلمان کو زب نہیں پہنچا اور کوئی کافر ایسا نہ تھا جو آگ مل رہا، آگ نہ مل رہا، کوئی کافر کب آگ ملتے رہ گئے، مسلمان کو کوئی اذیت نہیں. آنند فانند میں جنگ کا نقشہ بدل گیا. اللہ اکبر، ارشاد باری تعالیٰ ہمارا نہیں تھا، یہ تو کنکری تم نے پھینکی نہیں بھائی ذرا بھائی، مگر جب تم نے ماری بولا کہ نہ بنا روا پیارے ہاتھ تو تمہارا تھا مگر کنکریاں تو تمہارے رب نے پھینکی. اعلیٰ حضرت امام ابن سنت حجت الدین اعظم صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا تھا فاضل فریدی رحمت اللہ علیہ فرماتے، مر تیرے ہاتھوں کے سجدے کیسے تھی وہ کنکریاں کہ جس سے اتنے کافروں کا دفتن وہ پھر گئے، وہ کیسی مٹھی اور ماری حضور علیہ السلام. لیکن رب کریم فرماتا پیارے ہاتھ تو تگڑا تھا مگر کنکری اور مٹی تو میں نے پھینکی تھی. اللہ اکبر، اور جنگ کا نقشہ بدل گیا. آئیے دوسری سورت، آپ نے سنا ہوگا حدیبیہ کا نام، صلح حدیبیہ بخاری میں بھی موجود ہے، قرآن مجید کی جو آیت میں پڑھ رہا اس کی تفسیر میں بھی موجود ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام نے حدیبیہ قیام کروانے کے بعد حضرت عثمان کو لے کر رضی اللہ عنہ کافروں سے مذاکرات کرے، ہمارے نبی علیہ السلام اور اصحاب کا معاملہ کوئی جنگ جدل کا نہیں، ہم تو احرام باندھ کر کے آئے، کعبے کا طواف کر کے چلے گئے، صرف اتنی اجازت ہمیں مل جائے. یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات، کفار مشرکین نے حضرت عثمان غنی سے تو اس نے سلوک کیا، بلکہ یہ بھی اجازت دے دی کہ عثمان جب تم احرام باندھ کر آئے ہو تو ایسا کرو کہ تم تو طواف کر لو لیکن تمہارے نبی اور ان کے اصحاب کو اجازت نہیں کہ وہ کعبے کا طواف کرے. کعبے کا طواف کرنا ثواب کا کام فرمایا گیا کہ جو شخص بیت اللہ شریف میں ہو وہ 100% نیکیوں کا مستحق ہے، 60 نیکیوں کا وہ مستحق جو طواف کر رہا، 40 نیکی اسے ملے یعنی اس کے نماز وغیرہ کے اللہ جو نماز پڑھ رہا، 20 کا وہ مستحق ہے نہ کلام پڑھ رہا نہ قرآن کی تلاوت کر رہا نہ طواف کر رہا نماز پڑھ رہا، خالی کھڑے ہوئے کعبے شریف کو دیکھ رہا. لیکن جانتے ہو عشق ہو تو ایسا، محبت ہو تو ایسی، ایکان ہو تو ایسا، لگاؤ ہو تو ایسا. حضرت عثمان نے کہا میں جانتا ہوں کعبے کی عظمت مگر جب تم میرے آقا کو کعبے کے طواف کی اجازت نہیں دیتے تو میں تو اکیلا طواف نہیں کروں. کعبے کو چھوڑ کر چلے گئے، جانے میں تاخیر ہو گئی، کسی طرح یہ خبر گرم ہو گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا اور وہاں جو در جو صحرا کرام حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے آخری دم تک لڑنے کی، جس کو بیعت کے رضوان کہا جاتا ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یعبد اللہ بقول قائدہم. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا سب لوگ بیعت کر رہے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر جا رہا تقریباً 1500 یا اس کے پورو جوان نظرات تھے، سب نے بیعت کر لی. یہ انفرادیت صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث سے ترشح کہ حضرت عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں ہیں، لہذا دے یہ ہاتھ میرا یہ ہاتھ عثمان کا، میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں. اپنے ہی ہاتھ میں اپنا ہاتھ لے کر کہا کہ میں حضرت عثمان کی بیعت کرتا ہوں، اور اس کا نقشہ قرآن مجید فرقان میں فرما ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے محبوب، جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی ہاتھ تو تمہارا تھا ماں حقیقت میں انہوں نے اللہ کے دست قدرت پر بیعت کی. یہ اللہ فوق ایدیہم اور ان کے ہاتھوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ہے. کیسی شاندار یہ بیعت ہوگی عزیزان کرام. اب دیکھا آپ نے, ہے تو ہاتھ نبی کریم علیہ السلام, لیکن رب کریم فرماتا ہے کہ یہ میرے دست کرم پر بیعت ہوئی اور ان کے ہاتھوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت. وہاں صحابہ دیکھ رہے ہیں سب, ایک مٹی اٹھائی اور اپنے ہاتھ سے کاٹ کر انہیں دے مائی, مگر قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے ابھی ہاتھ تو تمہارا تھا, مٹی تو میں نے نہیں دی. میں نے دیکھا ایک جگہ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہمارا حبیب جب کلام کرتا, ہمارا حبیب جب بولتا, دہن تو ان کا ہوتا, زبان تو ان کی ہوتی ہے, مگر بولتا اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ منشا الہی کے مطابق بولتے, وہ اپنی ہوا اپنی خواہش پر نہیں بولتے. جب یہ بات آپ نے سمجھ لی, اب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کے, اے ایمان والو استجیبوا للہ ولرسولہ, کہ جب بلائے اللہ تبارک اس کا رسول تو رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا. تو اب ہم کتنی کتاب اور حضور علیہ السلام کی کیسی پیروی کرنی چاہیے, لیجیے صاحب سے حاصلتہ میں حدیث موجود. ایک وہ ہے حدیث حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ, اور ایک ہے حضرت ابو سعید بن معطلہ. ابو سعید بن معطلہ نماز پڑھ رہے, نماز کے دوران حضور نے بلایا, یہ تھوڑی دیر کے بعد آئے. جب تاخیر ہوئی آنے, دونوں تقریب ملتی بھی حدیث ہے, وہ وہی بن کعب کا قصہ بھی تقریباً اسی طرح جیسا سعید ابو سعید بن معطلہ. جب تاخیر سے آئے تو فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا, تاخیر کیسے, دیر سے کیسے, کیا معاملہ ہوا؟ تو ابتدائی اسلام کا دور تھا, وہ یہ سمجھے کہ نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, نماز کے تتمے کے بعد میں پھر حضور کا کام مان لیا جائے. کوئی اتنی اجلت تو ہے, کوئی عادت جگ میں تو نہیں. نماز ختم کی, حضور کے پاس آ گئے, مگر تاخیر کو حضور نے گوارا نہ فرمایا. فرمایا دیر کیسے ہو؟ کہا حضور نماز پڑھ رہا. فرمایا کیا تم نے یہ آیت قرآن مجید نہیں پڑھی, یا انعام المستجیب للہ ولی رسول اذا دعاه, کیا ایمان مانو اللہ اس کا رسول جب تمہیں بلائے فوراً آ جا. تو اب پتا لگا کہ قانون یہ بن گیا کہ کوئی آدمی کتنی بھی ضرورت میں کیوں نہ, مگر حضور علیہ السلام جب بلائے فوراً کام چھوڑ کر حضور کے دربار میں آ جا. سے پتا لگا حضور کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایسی فرض کی ہے کہ کسی حالت میں سارے کام چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائے اگرچہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. اچھا اب نماز توڑنے کی کئی صورتیں ہیں کہ آدمی نماز توڑ سکتا ہے. مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا, سامنے کنواں نظر آ رہا, ایک نابینا ادھر سے آ رہا, آتے آتے خوف ہے کہ یہ کنویں میں گر جائے گا, نماز توڑ دے اس کی جان بچائے, مگر نماز کو دوبارہ پڑھے گا, فرض ہے فرض. نفل اگر تو نفل نماز بھی ٹوٹے تب بھی دوبارہ اس کا پڑھنا واجب, نماز توڑ دے. آپ کا بیگ رکھا ہوا, نماز پڑھ رہے, بیگ پر بھی تھوڑی آڑی ترچھی نظر, کوئی لے کر کے بھاگ رہا ہے, یہ خود نہیں پڑھتے رہے گی آپ, دیکھا جائے گا اللہ مالک. نہیں, نماز توڑ کر چور کو پکڑ لوں, اپنا سامان واپس دیجیے گا, اس کی بھی اجازت. بلکہ یہ ہمارے نوجوان جتنے بیٹھے ہیں, یہ بھی ذرا غور سے سنیں کہ آج کل نوجوانوں میں اپنے والدین سے مفر اور اپنے والدین سے بیراہی موت عام, خصوصیت کے ساتھ امریکہ میں اور یورپ میں اور ان ممالک میں, پاکستان ہندوستان میں صورت اگر سے خراب ہے مگر اتنی خراب بھی نہیں کہ جناب باپ اگر چھو بھی کر دے تو نائن بند بند کر کے بلا کے ابا اماں کو پولیس سے پکڑوا دے. وہ ذرا غور سے سنیں. وہ جناب یہ ہے کہ اگر لڑکا نماز پڑھ رہا نفل نماز, ماں کو معلوم نہیں کہ بیٹا نماز پڑھ رہا, ماں اگر بلائے کسی کام سے حکم ہے کہ نماز کو توڑ, ماں کا کام پانی پلانا, کوئی اور مسئلہ کوئی اور سلسلہ ہو اماں کا کام آنے. لیکن تمام صورتوں جس میں نماز توڑنے کا حکم ہے, ان تمام صورتوں میں نماز کو لوٹایا جائے گا دوبارہ. مطلب چار رکعت پڑھی, دو رکعت میں آیا, پھر واپس چار رکعت کی نیت باندھ. مگر آپ تاکیو ہے اس میں علماء کا کوئی اختلاف, کبھی یہ نہ ہو کہ رضوان صاحب سے کوئی مولانا کوئی اختلافی مسئلہ بیان کر کر کسی کو اختلاف اس میں کہ حضور علیہ السلام کسی کو بلا
وہ اگر نماز پڑھ رہا وہ نماز کو اسی جگہ چھوڑ کر کے آ حضور کا حکم مانا جو کام نے اسے بجا تھا جو فرمان اسے بجا تھا اور پھر جب حضور علیہ السلام رخصت دیتے ہیں کہ اب جاؤ تو جانے کے بعد نماز کو وہیں سے شروع کرے جہاں سے آیا نماز فاسد نہیں ہوا جہاں سے چھوڑ کر آیا دو رکعت پڑھ کر آیا اور حضور علیہ السلام نے بلا لی تو حضور کا کام مانے اور اس کے بعد جا کر اپنی نماز کو دوبارہ سے نیت نہیں کرے گا وہیں سے شروع کر دے گا نماز نہیں ہوتی. اب ایک سوال پیدا ہو اس پہ تین سوال پیدا ہو وہ سوال کیا ہے اب آئیے ہمیں ہمارے فتح حنفی کوئی آدمی نماز پڑھ رہا دوران نماز اگر اس کے منہ سے کچھ نکل گیا کوئی حروف نکل گئے بلکہ دو حروف پر بھی وہ مشتمل ہو وہ کلمہ نماز ٹوٹ جائے یہ سینہ قبلے سے اگر پھرا قبلے سے پھرنے پر نماز ٹوٹ گئی نماز نے اگر چلا تو نماز ٹوٹ گئی اور حضور علیہ السلام جسے بلا یہ ضروری نہیں قبلے کی سمت کسی بھی سمت ہو قبلے سے سینہ تو ہوگا یا نہیں نماز ادھر تو پایا گیا نماز ٹوٹنے میں نماز ٹوٹ گئی اچھا پھر جائے گا جانے کے بعد حکم ہے کہ جب بھی آؤ تو سلام پڑھو سلام کرے گئے السلام علیکم وعلیکم السلام جی فرمائی کیسے بلا جاؤ ذرا سبزی لے آؤ فلاں کو بلا لاؤ فلاں کو بلا لاؤ جائے گا کتنی مطلب اتنے بلے سے گھوما اور بولا بھی اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی کہ بولا بھی قبلے سے بھی انہیں رات کو اور چلا بھی تینوں صورتوں میں نماز نہیں گئی علماء فرما اس کی وجہ یہ کہ بلایا کس کے حکم سے گیا جس کے حکم سے خراب تھا اور آن کر کے سلام کس کو کیا کہ حالت نماز میں جن کو سلام کرنا واجب ہے ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے التحیات بعض اس کا شہود مشکا شریف نکالی فرما گیا پوری التحیات کا ایک ایک کلمہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجب جب کہیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ کہنا نماز میں واجب ہے تو سلام کس سے کر رہا کس کو سلام کر رہا جن کو حالت نماز میں سلام کرنا واجب ہے. اچھا تیسری بات کہ قبلے سے انہیں ہاف ہوا میں قبلے سے گھوما تب بھی نماز نہیں گئی علماء جواب یہ دیتے ہیں کہ پہلے قبلے کی طرف تھا اب جو قبلے کا قبلہ ہے ان کی طرف اب نماز کیسے گئی اسی کو امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا کا فاضل علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہید شاہ کا روضہ دیکھو ارے کعبہ کو دیکھ چکے مقابلے کا کعبہ اور آپ نے دیکھا یہ قدرتی عمل ہے اس نے اتفاق قدرتی عمل کہ خانے کعبے پر ایک پرنالہ لگا ہوا ہے جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں سونے کا پرنالہ ہے یہ اور جب کعبے کی چھت پر پانی جمع ہو جائے بارش کے دوران اس پرنالے کے ذریعے سے نیچے گرتا پاکستان ہندوستان کے متعدد لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پانی کے نیچے کھڑے ہو جائے کچھ پانی اپنے اوپر لیتے ہیں تاکہ کعبے کا غسل کا پانی ان کے بدن پر لگے برکت آتی کوئی گلاس لگا دیتا کوئی بوتل لگا دیتا بھائی بارش کا پانی کعبے کا کھلا ہوا پاکستان ہندوستان لا کر اپنے لوگوں کے بطور تبر شیشیوں میں بھر کے دیتے ہیں کہ بھائی یہ کعبے شریف کے غسل کا پانی برسات ہے یہ آپ سن کر حیرت کریں گے یہ پرنالا جو ہے اس کا رخ سیدھا مدینہ منورہ کی طرف قدرتی بات ہے کہ پرنالے کا جو رخ ہے وہ سیدھے مدینہ منورہ کی طرف اسی کو اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں اس شعر کا مطلب یہی غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کرو جاتے اس کو دنیاوی انداز میں سمجھاؤ کوئی بہت بڑی صنعت ہو گئی اور کوئی اسپتال ہو کوئی پولیس ہیڈ کوارٹر تو آپ نے دیکھا وہ اندر ہو تو روڈ پہ ایرو لگا ہو بھائی دیکھیے اسپتال ادھر ہے یہ ادھر سے جائیے ادھر اسپتال یہ ایرو لگا ہوا ادھر سے جائیے ادھر پولیس ہیڈ کوارٹر ادھر ایرو لگا ادھر سے جائیے فلاں صنعت ہے فلاں معاملہ تو گویا کعبے پر ایک ایرو لگا ہوا ہے حاجیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ طواف کرنے کے بعد اب قبول حج کی صنعت مدینہ منورہ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف جاؤ، اللہ اکبر. جیسے مجھ سے قد ہو کر نے یہ آیت پڑھی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ولو انہم اذ ظلم انفسہم جاؤوکا فاستغفر اللہ واستغفر لہم رسول لوجب اللہ التواب رحیمہ. میرے نبی، اگر لوگ گناہ کریں اور گناہ کرنے کے بعد آپ کے دربار میں آ جائیں، آپ کے دربار میں آنے کے بعد کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کریں. اپنو خرم کا تقاضا تو یہ، فاستغفر اللہ لوجب اللہ التواب رحیمہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان مان گے. مگر سنی وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں حضور کی ضرورت نہیں ہے، حضور کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، حضور کے بغیر بھی کام ہو جائے گا. امام اہل سنت کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اتنا اتنی طبیعت میں فراغت آ گئی کہ حضور علیہ السلام کے بغیر بھی آپ کی گاڑی چل جائے. فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے ارے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، اللہ کے خلیل کو بھی حاجت رسول اللہ. ایک اور جگہ کہتے ہیں ماؤ شما تو کیا ہے، ماؤ شما تو کیا ہے، خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نہ بنتی. ایک اور پیغام میں اعلی حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. آج اگر نہیں مانا قیامت میں اگر مان گیا تو مان جائے گا، مگر وہ نہیں مانیں گے. جب وہ نہیں مانگیں گے تو مغفرت کا سامان کیسے ہوگا؟ یہ تو سنت بات نکل آئی عزیزان کرام. اللہ پر فرمائیں فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت چاہ لوجد اللہ التواب رحیم، نہیں فرما فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت چاہو واستغفر لهم رسول، جب رسول بھی تمہارے لیے مغفرت چاہے لوجد اللہ التواب رحیم، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پاؤ. تو میں کیا کر رہا تھا کہ کعبے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جاؤ مدینہ منورہ کی طرف. اور سنیے دوسری آیت دیکھو، فرمایا لأقسم بهذا البلد، بہت توجہ، لأقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے مجھے قسم اس شہر کی، یعنی مکہ مکرمہ کی قسم، اللہ تعالیٰ یاد کروانا مجھے مکہ مکرمہ کی قسم ہے، اس لیے کہ یہاں کعبہ نہیں، اس لیے کہ یہاں چاہے زمزم نہیں، اس لیے کہ یہاں مطاف نہیں، اس لیے کہ یہاں گویا حجر اسود ہے نہیں. انت حل بهذا البلد، میرے محبوب اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ تو اس شہر میں جلوہ کر، تو اس شہر میں رہے گا. یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی نفس کے قسم کی وجہ یہ بیان کی جا رہی کہ انت حل بهذا البلد، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شہر میں رہتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ بے شمار کلام، اس میں آپ الجھا نہیں جاتا، مکہ افضل مدینہ افضل، اس میں کسی کو کلام نہیں کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر، وہ زمین جو جس میں مصطفیٰ سے مسجد، وہ فضیلت نہ کعبے کو حاصل ہے، نہ زمزم کو، نہ مطاف کو، نہ حجر اسود کو، بلکہ عرش الہی کو بھی وہ فضیلت ہے جہاں اس پر حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے. شاعرانہ مزاج اگر آپ کا ہو تو میں چند شعر پیش کرتا ہوں، دیکھیے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بڑے آسان انداز میں، خدا کرے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. آپ تو سمجھدار ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھدار نہیں، میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. لیجیے شیر ذوق رکھنے والے حضرات چند اشعار میرے سنیے، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے بڑا پیارا موازنہ کر کے ایمان کو تازہ کر دیا. اللہ اکبر، کہتے کعبہ دلہن ہے تربت اثر نہیں دلہن، کعبہ دلہن تربت اثر نئی دلہن، وہ بھی دلہن یہ بھی دلہن، کعبہ دلہن ہے تربت اثر نئی دلہن، وہ رشک آفتاب یہ غیرت قمر کی، وہ رشک آفتاب یہ غیرت قمر کی. پھر اس کے بعد کہتے دونوں بنی انیلی سجیلی بنے مگر، یہ بظاہر بلا تشریح کسی کی دو دلہنیں، دونوں کو خوب آراستہ کیا جائے، دونوں کو خوب سنوارا جائے، دونوں کو بڑا پہراستہ کیا جائے، کس دلہن کو فضیلت ہوگی؟ فرما سنی دونوں بنی انیلی سجیلی بنے مگر، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے. یہ دیکھ لو کہ دولہ کس دلہن کے پاس رہتا. پھر کہتے اچھا ظاہری طور پر بھی دیکھ لو، اور فرمائی سرسبز وصل یہ ہے، سیاہ پوش ہجر ہو. ادھر گنبد بھی صبر ہے اور جب جالیوں میں جھانکیے تو پردہ بھی غلاف بھی صبر اس پہ موجود ہے. اب بھی ٹھیک سرسبز بسل یہ ہے سیاہ پوش ہجر ہو, پتھر بھی اس کے سیاہ اور اس پر کپڑا بھی سیاہ. کہتے ہیں سرسبز بسل یہ ہے سیاہ پوش ہجر ہو, چمکی دوپٹوں سے ہے جو ہانا جگر کی. دونوں کے دوپٹوں سے اندازہ لگا لو کہ جو ان کی جگر کی حالت. پھر کہا وہ خلیل اللہ نے کعبہ بسایا, مکہ تو خلیل اللہ نے بسایا. اس کا جواب دیتے کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن, مگر ساری برات دلہنوں میں دلہا کے گھر کی ہے. اور ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ وہ بنا لولاد والے صاحبی یہ سب تیرے گھر کی. اگر نہ ہوتے تو کعبہ کہاں ہوتا, نہ بنا ہوتا, نہ عرفہ ہوتا, نہ ابراہیم علیہ السلام ہوتے. میرے حبیب اگر میں تم کو پیدا نہ کرتا تو کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا. چدر و خجر بھی نہ ہوتے, بر و بحر بھی نہ ہوتے, خوش و تر بھی نہ ہوتے, شمس و قمر بھی نہ ہو, لال و قہر بھی نہ ہو, سما و سمر بھی نہ ہو, زمین و فلک بھی نہ ہوتے. جو کچھ کائنات میں ہے یہ سب پیارے مصطفیٰ کے لیے. استاد زمن شہید شاہ صحبت مولانا حسن بریلوی فرماتے نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان, نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان, تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بدن ان کا. یہ ساری رونق جو ہے یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جناب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جائے تو وہ کعبے کا کعبہ اس لیے نماز نہیں ٹوٹے گی. اب آئیے ہم اور آپ نے دیکھا کہ مسجد نبی آپ جائیں ایک عجیب سماج بہت توجہ کے ساتھ. جب مسجد نبی جائیں آپ اندر جائیے تو حضور علیہ السلام کا روضہ جو ہے وہ بائیں جانی. عقل و خرد کا تقاضا یہ تھا کہ دہنی جانی ہونا چاہیے تھا ہے. فرمایا کہ کھانا کھاؤ دہنے ہاتھ سے کھاؤ, مسجد میں قدم رکھو دہنا پیر پہلے رکھو, گھر میں جاؤ دہنا, کسی کو دو تو دہنے ہاتھ سے لو تو دہنے ہاتھ سے. یہ آج کل رواج نکل گیا کہ ہم لوگ ذرا چھری کانٹے سے کھانے لگ گئے تو الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانے میں بڑا حالات. اللہ کے سر اپنی عادتوں کو سنوارنا چاہیے, سیدھے ہاتھ سے دینا دینا بہت ہی عزیزان گرامی بارش سے برکت ہے. تو یہ بات بڑی عجیب و غریب کہ حضور علیہ السلام و سلام کا گنبد خبر یہ مسجد نبی کے بائیں جانب ہے. عقل کا تقاضا یہ تھا کہ دہنی جانب ہونا چاہیے تھا, تو اب یہ بائیں جانب کیوں ہے؟ اعلی حضرت امام نے سن سوچ میں پڑ گئے. جب گئے مسجد نبی تو سوچا کہ یہ کیا بات ہے, کعبے سے گر تربت شریف آتی تو کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل. سمجھ رہے ہوں کیا مطلب کہ کعبے سے اگر تربت شریف آتی تو یہ بائیں من طرف اس کی منزل کیوں, اس کو تو دہنی جانب ہونا چاہیے. حضرت کہتے ہیں مسجد نبی میں داخل ہوا, اب میں نے جب دیکھا میں حیران رہ گئے کہ احمد رضا ساری زندگی تم کہتے رہے حضور کا مزار پر انوار جو ہے یہ تو کعبے سے افضل ہے, عرش سے افضل ہے, کرسی سے افضل ہے, مطاف سے افضل ہے, زمزم سے افضل ہے سب سے, تو اب اگر یہ افضل ہے تو یہ بائیں جانب کیوں؟ بہت توجہ آپ کعبے سے گر تربت شہید عظیم ہے کیوں بائیں طرف کس کے لیے منزل ہے. میں حیران ہو گیا سوچنے لگا. جب مسئلہ حل ہوا تو سبحان اللہ ابو روبائی اسے یوں بیان کیا جو انہیں کا حصہ اللہ اکبر اللہ اکبر کا بتالا آج حضرت امام علیہ سنت کی خبر کو رحمت اور ایمان سے کرو. کعبے سے کر قربت شہید فاضل ہے کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل. اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا یہ سوچنے لگا اچانک میرا ذہن دل کی طرف گیا. اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ یہ جسم ہے اور یہ مر کر دیتی ہے. کہ یہ دنیا یہ کائنات مسجد نبی جو ہے یہ جسم ہے اور حضور علیہ السلام اس کائنات کا دل ہے, اسی لیے بانی جانی جلوا کر وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان جی جان ہے وہ جہان. اب دیکھیے کتنا بہترین انداز میں پیش کیا کعبے سے گر تربت شہر فاضل ہے سو کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل. اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ وہ جسم ہے یہ مرتد دل ہے. یہ کائنات کا دل ہے، اس لیے بائیں جانب ہے. مجھے بتائیے دل کتنی مرکزی چیز ہے آدمی کے بدن میں. حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف میں آتا ہے، انسان کے بدن میں گوشت کا ایسا ٹکڑا، وہ اگر صحیح کام کرے پورا بدن صحیح کام کرتا، وہ اگر مفلوج ہو جائے، وہ اگر خراب ہوتا پورے بدن کو مفلوج کر دے، پورے بدن کو خراب کر جاؤ، ایک جماعت صاحب آگاہ ہو جاؤ کہ اس کا نام دل ہے. یہ اتنی مرکزی چیز آدمی کے بدن میں، یہ کہاں ہے؟ بائیں جانب ہے. اس لیے حضور علیہ السلام کا مزار پر انوار بائیں جانب ہے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ حضور کسی کو حالت نماز میں بھی بلائے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز نہیں جائے گی، وہیں سے اپنی نماز کو پڑھے جہاں سے اسے بلایا گیا تھا. اور اس پر دو حدیثیں صحیح ستہ میں موجود ہیں، حضرت ابو سعید بن معاذ اور عبید بن قاب رضی اللہ تعالی عنہما. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عزیزان گرام شان کے جب کسی کو بلائے فوراً آ جا. اب ہمیں حضور کے ہر حکم پر کس طریقے سے لبیک کہنا چاہیے؟ آج کتنے احکام سے ہم انحراف کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کس طریقے سے ہم سارے احکامات کو ٹال دیں؟ نماز، روزہ، حج اور زکات سے لے کر بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی چیز تک آپ چلے جائیے، کسی معاملے میں اونٹ کا تل سیدھا نہیں ملتا. کیا بات، کس قدر انحراف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حکم پر. اور حضور کا حکم جب ہو، صحابہ کرام کتنے مستعد تھے. شاید محقق شاہ عبداللہ محدی دیل رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب مدارج النبوت میں ایک جگہ تحریر فرماتے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں داخل ہوا، حضور برسر منبر، کوئی شخص حضور کے سامنے غیر ضروری طور پر کھڑا ہو، آپ اس سے فرما رہے کہ ذرا بیٹھ. یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہاں سنی دروازے پر، جہاں جوتے اتارے جاتے حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے. کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اور اگر مجھ سے ارشاد فرما تو کیا مجال ہے کہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں، وہیں بیٹھ گئے. پھر حضور نے دیکھ کر فرمایا، یا عبداللہ میں تم سے مخاطب نہیں تھا، میں تو ان سے تھا، آ جاؤ. لیکن پتا تو لگا کہ حضور کے احکام کی کتنی پابندی کیا کرتے. آئیے آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے تاریخ کا ایک اہم پر جو کچھ حصہ اس کا حدیث شریف میں بھی ہے، اور تاریخ میں تو بڑے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، آج ہی ان کی شادی بتائیے، آج ہی نئی نویلی دلہن ان کے گھر میں موجود. میں بند لفظوں میں کہوں گا، خواتین اور بچے اور بچیاں بھی موجود ہیں، لیکن آپ انشاءاللہ اس کو سمجھ جائیے. آج ہی شادی، آج ہی رات بیت گئی، دلہا دلہن محبی استراحت ہے، اچانک خبر آ گئی، اے غلامان مصطفیٰ، حضور علیہ السلام و سلام نے غزوہ احد کے لیے تمہیں طلب کر لیا. غزوہ احد بڑے نامساعد حالات میں ہوا، اللہ اکبر. اس کے سیاق و سباق کو پڑھی، آدمی کے روپ پہ کھڑے ہو جائے، جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضور نے اپنے طور پر بڑے بہترین تیر انداز حضرات کو موچوں پر کھڑا کیا، اور یہ ہدایت کر دی، خبردار جنگ کا نقشہ کتنا ہی بدل جائے لیکن تمہیں یہ مورچہ نہیں چھوڑنا. ان سے صحب یہ ہو گیا کہ جنگ کے ظاہری معاملے کو دیکھ کر وہ سمجھے کہ جنگ ہم نے جیت لی، تو ان سے یہ طے ہوا کہ جب جنگ جیتنے کے لیے ہمیں کھڑا کیا گیا تھا، جب جنگ جیت لی تو کھڑے ہو کر کے کیا کریں؟ وہ مصروف ہو کر جنگ ہار گئے. مگر یہ ایک جماعت صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والی، اس سے دلیل لاتی کہ دیکھا آپ نے جماعت نے نافرمانی کی. میں حضرات جانتے علماء کے رب کریم نے ان کی اس معافی پر آئے جو قرآن نازل فرما، جب ان کے رب نے معاف کر دیا تھا اور آپ کون ہوتے ہیں تو اس کی اٹھا مختلف تک جناب آواز آئی. لیجیے صاحب، یہ آواز دینے والا شخص حضرت حنظلہ کے دروازے سے گزرا، اے غلامان مصطفیٰ، حضور علیہ السلام نے تمہیں طلب کر لیا، فوراً جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حنظلہ اٹھے، دلہن کو جگائے اور کہا، سب یہ سارا سامان تیرے ماں، سب سامان میں چلا حضور علیہ السلام السلام کی ارشاد پر جان کی بازی لگانے. آج کل کی دلہن ہوتی، خواتین سے معذرت کے ساتھ، آج کل کی دلہن ہوتی کہتے میرے سرکار یہ پہلی رات کیا گھبلا کرتے کم سے کم نکاح سے پہلے بتا دیا ہوتا کیا ایسے مراحل سے بھی گزرنا پڑتا ہے؟ اللہ اکبر. اور ابھی ابھی شادی اور ابھی تم جان کی بازی لگانے کے لیے جا رہے. مگر سبحان اللہ, وہ بھی تو صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب دولہا دلہن سے مہر گفتگو تھا تو دلہن نے کہا میرے سرکار جلدی جاؤ, ایسا نہ ہو کہ تم تاریخ تم جو ہے وہ تاخیر سے پہنچنے والوں سے شمار کر لیے جاؤ. جان کی بازی لگا رہا, جنگ جیت لی زندہ آ گئے غازی, اگر شہید ہو گئے کل قیامت میں جب صدا ہوگی کہاں ہے حنزلہ شہید کی بیوی, قسم خدا کہ میرا سر فخر سے بلند ہو جائے. جاؤ جان کی بازی لگا. بتائیے آپ شب عرس آدھی رات بیت گئی اور دلہا دلہن کو چھوڑ کر جنگ میں چلا جاتا. جنگ ہوئی, میں نے جیسا قرض کیا جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہیں لوگ مدینہ منورہ پر کوئی حملہ نہ کر دیں. چلیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. پھر آپ کی عادت شریف یہ تھی کہ جنگ جیتے یا ہارے تین دن اس میدان میں قیام کیا کرتے. پہلے خبر پہنچ جاتی مدینہ منورہ کہ یہ ہوا وغیرہ وغیرہ. چلیے صاحب جنگ کا میدان گرم تھا. جنگ ختم ہوئی, اب صحابہ کرام علی رضوان کے اجسام کو جمع کیا جا رہا. کتنے شہید ہوئے لایا جا رہا, ان کو تقسیم ہو رہی. آپ حیران ہو گئے کہ سب تو صحابہ مل کر حضرت حنزلہ کا جسم نظر نہیں آتا. بسیار تلاش کہیں نہیں, پوری پہاڑی دیکھنا ہے کہیں نہیں مل رہا. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ متلاشی کسی چیز, پوچھا میرے غلاموں کیا دیکھ رہے, کہا حضور حنزلہ شریف کے جہاں تھا اس کی لاش نہیں مل رہی. حالانکہ ہم نے اسے مارتے ہوئے دیکھا, گرتے ہوئے دیکھا, تڑپتے دیکھا, پڑکتے دیکھا, مگر اس کا جسم نہیں مل رہا. کیا سب مل گئے؟ تعداد جتنے زندہ ہیں وہ لگا لی, جتنے شہید ہو گئے وہ حنزلہ نہیں. حضور نے مسکرا کر فرما میرے غلام تم اسے یہاں تلاش کر رہے, زمین پہ تلاش کر رہے. قسم خدا کی میں دیکھ رہا ہوں کہ حنزلہ کو تو فرشتے آسمان پہ نہلا, آسمان پہ غسل دے رہے فرشتے اسے نہلا. اللہ اکبر. راوی کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی لاش ملی ان کی داڑھی مبارک سے بالوں سے تازہ پانی کی بوندیں ٹپک رہا, تازہ پانی ٹپک رہا تھا. پھر باتیں فرشتوں کو انہیں روک دیا. مگر یہ خدا نہ کھلتا اگر بات آگے نہ بڑھتی. یہ کس طریقے سے یہ راز منکشف ہوا سب لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی. اگر حنزلہ رضی اللہ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا تو اور بھی تو صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے, انہیں غسل کیوں نہیں دیا گیا؟ ایک معمہ بچ گیا. چلیے تین دن بیان دیا, مدینہ شریف واپس آیا. آنے کے بعد میں حضور تعزیت کے لیے حضرت حنزلہ کے دلہن سے ملنے گئے اور ملنے کے بعد یہ کہا کہ بہت افسوس ہے ہمیں کہ تیرا دولہا شہید ہو گیا, اور افسوس کا اظہار کیا. لیکن دبے لفظوں میں پوچھا کہ دلہن یہ تو بتا جب حنزلہ تیرے پاس سے گیا وہ کیسی حالت ہے؟ دلہن نے شرمیلے لہجے میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز جب اس کے کانوں میں آئی کہ رسول اللہ نے اسے بلا دیا تو اس نے سب چھوڑ کر کے اور اس کو غسل کرنے کی بھی نوبت نہیں آئی اور اس پر غسل باقی تھا. اور اسی طریقے سے کہ حضور کے کہنے پر غسل کرنے کی تاخیر بھی نہ کی جائے, جب وہ یہاں سے گیا تو اس پہ غسل کرنا واجب تھا اور اسی طرح وہ چلا گیا. تب حضور نے یہ خدا کو اللہ کے فرمایا دلہن خوش ہو جا, میں نے حنزلہ کو دیکھا کہ فرشتے آسمان پر پھیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آئیے دوسروں کو فرشتوں نے غسل نہ دیا, انہیں غسل دیا. اس حدیث کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے دلیل بیان کی, شہید کو غسل نہیں دیا جاتا, اسی خون میں دفنایا جاتا اور کل قیامت میں اسی میں اٹھے گا کہ تازہ خون ٹپک رہا ہوگا. اللہ اکبر. اور فرمایا گیا کہ شہید اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا. شہادت کوئی معمولی منصب نہیں. اور اس میں یہ تک فرمایا گیا, ابن کثیر کو پڑھیا بلا تبول یقتل فی سبیل اللہ اموات کی تفسیر بڑے دلائل سے نقل کیا ابن کثیر کہ رب کریم شہید سے پوچھتا جنت میں جانے کے بعد کوئی خواہش ہے, تو شہید کیا کہتا جنت کی کچھ نعمتیں چاہیے کچھ بولیں چاہیے نہیں, کہا مولا اگر تو دیکھنا چاہتا ہے پھر یہ ہمیں عطا فرما دے کہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیجے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اسی طرح شہید کرا کر اپنے پاس بلا لے، پھر دنیا میں بھیجے، پھر شہید کرا، پھر دنیا میں بھیجے، پھر شہید کرا. رب کریم منع فرما دے گا کہ میرا قانون یہ ہے کہ جو یہاں آئے دوبارہ اسے نہیں بھیجتا، ورنہ یہ خواہش کرے گا شہید. اور دوسری بات اس سے کیا ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام جان بچایا نہیں کرتے تھے، موت کا اگر وقت آ جائے تو چھپ جائیں، کہیں کچھ عذر پیش کر دیں گے، کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ سنیے ابو صحابہ کرام فرماتے ہیں، اگر آپ کی حدیث پر کڑی نظر ہو، وہ اس لیے کوئی بہانہ نہیں کرتے تھے کہ ہم اگر کوئی بہانہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے، ہماری اور تبدیلی ہو جائے اور بےزتی ہو جائے، لہذا وہ کوئی بہانہ بھی نہیں کر پاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا چوک پہ جادت میں وہ بھاگتے نہیں تھے، میدان میں ڈر جاتے، جیسے کہ غزوہ بدر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ وہ سخت بیمار، حضرت عثمان تیاری کر، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، غزوہ میں مت جاؤ، جنگ میں مت جاؤ، یہی بیٹھ کا حضور میں بال بچوں میں ہوں، تو کیا مطلب اگر شہادت ہے تو شوق شہادت، شہادت سے محروم رہا، اجر و ثواب سے محروم رہا. جب وہ یہ کہنے لگے کہ حضور میں تو اجر و ثواب سے محروم رہ جاؤں مرنا گیا، لیکن یہ حضور علیہ السلام کا اختیار، فرمایا عثمان تم اپنے گھر اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، اجر و ثواب کا مسئلہ ہے نا، فرما تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو اور اجر و ثواب ہم تمہیں بدر کا گھر بیٹھے آپ. آپ نے دیکھا اللہ کے کارخانے کے کیسے مالی کو مختار ہے کہ وہ جنگ میں غزوے میں نہیں گئے اور گھر بیٹھ کر حضور نے فرمایا کہ تمہیں بدر کا ثواب گھر بیٹھے ملے گا، اور نہ صرف یہ کہ ثواب بلکہ موتین کے نزدیک جب غزوے بدر کا سامان غنیمت جب تقسیم ہوا تو حضرت عثمان غنی کو بھی پورا حصہ دیا گیا، کہ حضور نے فرمایا گھر بیٹھے ہم تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے. تو آپ نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارخانے میں کیسے دخیل اور کیسے مالک، اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محیب میں نہیں میرا پیدا. آپ نے غور فرمایا وہ جان چھڑانے والے لوگ نہیں، اٹھے اور چلے اور شہید ہو کر فرمایا کہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دولہے کو فرشتوں نے آسمان پر غسل دیا، اگر حضور یہ نہ فرما تو یہ عقدہ نہیں کھلتا. عزیزان گرامی آج ہمیں جان ہو گئی پیاری، جو دنیا میں مسلمان رسوا ہو رہا ہے بزدل ہو گیا، اپنی جان کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے قیصر و کسرا کو روکتے ہوئے مسلمان جا رہا، بڑی بڑی سپر قوتوں کو روکتا، بڑی بڑی طاقت جو تھی اس کو روند ڈالا، دنیا بھر کو لگتا، لوگ آن کر پوچھنے لگے یا امیر المومنین آپ کی قوت کا راز کیا ہے، طاقت کا راز کیا ہے؟ میں نئی زمانے میں اگر کہوں کوئی ایٹم بم ہے آپ کے پاس، کوئی راکٹ ہے جو بھی توانائی ہے کہ ساری دنیا کو للکا ہے، آج صبح کہاں، شام کہاں، دوپہر کہاں، فتوحات کا تانتا بن گیا. اور موقع تھی کہتے جس دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا سلطنت اسلامیہ 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھی، کوئی معمولی بات نہیں 22 لاکھ مربع میل. تو لوگوں نے پوچھا طاقت کا راز کیا، فاروق اعظم فتح مار پر بڑی لڑا کا خواب، بڑے جیوٹ قسم کے لوگ، یہ بم ہم نے تیار کیے ڈال دیں گے تو ایران کا کر دیں گے، شام کا بیڑا غرق کر دیں گے. فرما سنو ہماری طاقت کا راز، اللہ اکبر کتنی پیاری بات کہی حضرت فاروق اعظم، کہتے ہماری طاقت کا راز یہ ہے، تمہارے بادشاہوں نے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا مگر ہمارے نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا. جس آدمی کو موت سے محبت ہو جائے وہ مسخر نہیں کیا جا سکتا، جس آدمی اور مسلمان کو موت سے محبت ہو جائے وہ ناقابل تسلیم ہوگا. جب ہمیں زندگی سے محبت ہونے لگ گئی دنیا غالب آ گئی، جانے کہاں کہاں مسلمان رسوا اور کہاں کہاں جنا مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ آج ہمیں موت سے محبت نہیں بلکہ دنیا سے محبت ہو گئی ہے، دنیا اور متاع دنیا سے محبت ہو گئی. اور اس وقت کا راز صحابہ کرام کا یہ تھا کہ ان سے موت سے محبت کرتے، اس لیے وہ کہ ادھر ادھر نہیں کہ چلو ذرا جان بچا لو ادھر ادھر کہیں دبک جاؤ چھپ جاؤ، نہیں، بلکہ جان کی بازی لگانے کے ہما وقت تیار رہتے تو آپ نے میرے مضمون کو سمجھ لیا. اے ایمان والوں، جب تمہیں اللہ اس کا رسول بلائے فوراً ان کے دربار میں آ جاؤ. اس سے کیا نقطہ نکلا کہ سور کی اطاعت اس امت پر فرض ہے. اور کس لیے بولا؟ لیما یوہی گم، تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا فرمائے. تو جو حضور کے دامن سے ہو جان، اگرچہ آج اپنی قبروں میں کیوں نہ پڑے ہوں، مگر یقین جانیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندہ ہیں، تا حیات ہیں. یہ پیغام مختصر وقت میں، ایک گھنٹہ پھر بھی مجھے ہو گیا، آپ کی خدمت میں نے رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ فرما دے، اور حضور کا پکا اور سچا امتی اور حضور کا مطیع اور فرما بردار بنائے. اور اندھا کیا کہتے ہیں کہ جب حضور کا سچا غلام بن جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت یقیناً ہم پر ہوگی اور ہماری زندگی بھی سمر جائے، آخرت بھی سمر جائے، ظاہر بھی سمر جائے، باطن بھی سمر جائے. وما علینا الا البلاغ.